बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये तेहरान है, इस्लामी जमहूरिया ईरान की आवाज।
بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون صدق الله العلي العظيم
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ اے پیغمبر، آپ کہہ دیں کہ اہل کتاب آؤ ایک منصفانہ کلمے پر اتفاق کر لیں کہ خدا کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کریں، کسی کو اس کا شریک نہ بنائیں، آپس میں ایک دوسرے کو خدائی کا درجہ نہ دیں، اور اس کے بعد بھی یہ لوگ منہ موڑیں تو کہہ دیجئے کہ تم لوگ بھی گواہ رہنا کہ ہم لوگ حقیقی مسلمان اور اطاعت گزار ہیں۔
ریڈیو تران کی اردو نشریات کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، با سید اور ساتھیوں کا سلام قبول فرمائیں۔ عزیز سامعین، ابھی آپ تلاوت کلام مجید اور اس کا اردو ترجمہ سماعت فرما رہے تھے۔ قاری تھے جناب حسین مسکری، جو سورہ آل عمران کی آیت نمبر 64 کی تلاوت کا شرف حاصل کر رہے۔ عزیز سامعین، ہماری رات کی تیسری اور آخری مجلس کی نشریات 49 میٹر بینڈ مطابق 6175 کلو ہرٹز اور میڈیم ویو میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر پیش کی جا رہی ہے۔ ریڈیو تہران کے مختلف پروگرام ہماری ویب سائٹ پر بھی اپلوڈ کیے جاتے ہیں، اسی طرح ویب سائٹ پر موجود آرکائیو میں ماضی میں نشر کیے گئے ہمارے مختلف ریڈیو کے پروگرام بھی آپ سماعت فرما سکتے ہیں. ہماری اس ویب سائٹ کا ایڈریس ہے urdu.sahar.tv.ir. اور سامعین اب پیش خدمت ہے رات کی نشریات میں پیش کیے جانے والے پروگراموں کی تفصیل. سب سے پہلے آپ عالمی خبریں سنیں گے. عالمی خبروں کے بعد پیش کی جائے گی نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. نعت رسول مقبول کے بعد ہم فرزند رسول حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کی شب شہادت کی مناسبت سے خصوصی پروگرام نشر کریں گے. اس خصوصی پروگرام کے بعد دعائے امام زمانہ جل اللہ تعالی فرجہ شریف نشر ہوگی, جس کے ساتھ ہی ہماری رات کی نشریات اپنے اختتام کو پہنچ جائیں گی. سامعین آپ کی خدمت میں عرض کرتے چلیں کہ ہماری ویب سائٹ پر تازہ ترین خبریں بھی آپ وقتاً فوقتاً دیکھ سکتے ہیں. تازہ ترین خبروں سے آگاہی کے لیے ہماری اس ویب سائٹ کا وزٹ کریں. ایڈریس ایک بار پھر سماعت فرما لیں, urdu.sahar.tv.ir. یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. سماعت فرمائیے عالمی خبریں. ریڈیو تہران سے عالمی خبروں کے ساتھ حاضر خدمت ہیں. پہلے پیش خدمت ہیں اہم خبروں کی سرخیاں. اسلامی جمہوری ایران نے امریکہ کے مداخلت پسندانہ بیان پر سخت رد عمل ظاہر کیا ہے. کابل میں تعلیمی مرکز پر خودکش حملے میں زخمی ہونے والے کئی طلباء کو علاج کے لیے ایران منتقل کر دیا گیا ہے. ایران کی بحریہ کے کمانڈر نے بتایا کہ ایران پاکستان اور عمان بحری سیکیورٹی کی مشترکہ کمان تشکیل دے رہے ہیں. ہندوستان کے زیر انتظام جموں کشمیر کے ڈی جی جیل خانہ جات کو قتل کر دیا گیا ہے. اور بحرین کی تحریک اسلامی کے رہنما کا کہنا ہے کہ شاہی حکومت بحرینی عوام کو غلام بنانے کی کوشش کر رہی ہے. سماعت فرمائیے تفصیل سے خبریں. اسلامی جمہوری ایران نے امریکہ کے مداخلت پسندانہ بیان پر سخت رد عمل ظاہر کیا ہے. ایران کی وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ امریکی صدر انسان دوستی کا ڈھونگ رچانے سے پہلے اپنے ملک کے انسانی حقوق کے سیاہ کارناموں پر غور کریں. ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان ناصر کنانی نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر اپنی جدید ترین پوسٹ میں امریکہ کی جانب سے انسانی حقوق کی دھجیاں اڑائے جانے پر سخت تنقید کرتے ہوئے لکھا ہے کہ دنیا بھر کے عوام برسوں سے فلسطین، افغانستان، عراق، یمن، لیبیا، شام، حتیٰ کہ خود امریکہ میں واشنگٹن کے انسانی حقوق کے اصل روپ اور بے نقاب چہرے کا مشاہدہ کر رہے ہیں. ترجمان وزارت خارجہ ناصر کنانی نے امریکی صدر کو مخاطب کر کے لکھا ہے کہ بہتر یہ ہوتا کہ جو بائیڈن انسان دوستی کا ڈھونگ رچانے سے پہلے امریکہ کے انسانی حقوق کے کارنامے کے بارے میں سوچتے. ترجمان وزارت خارجہ نے لکھا ہے کہ البتہ مکاری کے لیے سوچنے کی ضرورت نہیں ہوتی. انہوں نے اپنے ٹویٹ میں لکھا ہے کہ بہتر ہوتا اگر امریکی صدر ایرانی عوام کے خلاف ان بے شمار پابندیوں کے لیے پریشان ہوتے جو ان کی اپنی حکومت کے اعتراف کے مطابق ان کی مثال نہیں ملتی اور تباہ کن ہیں. ترجمان وزارت خارجہ ناصر کنانی نے لکھا ہے کہ ایسی پابندیاں ہیں کہ جنہیں ہر حال میں انسانیت کے خلاف جرم قرار دیا جاتا ہے. یاد رہے امریکی صدر جو بائیڈن نے ایک مداخلت پسندانہ بیان جاری کر کے ایران میں بلبوں کی کھلے عام حمایت کا اعلان کیا. یہ ایسی حالت میں ہے کہ انسانی حقوق کے سلسلے میں امریکہ اور مغربی ممالک کے دوہرے معیاروں کا مشاہدہ روزانہ کی بنیادوں پر کیا جا سکتا ہے۔ مغربی حکومتیں صرف ان ممالک کے مسائل کو اچھالتی ہیں جو مغرب کی تسلط پسندی کے خلاف ہیں۔ ادھر جنیوا میں ایران کے مستقل مندوب نے مہسا امینی کی موت کے بارے میں بعض مغربی ملکوں کے مشترکہ بیان کے جواب میں کہا ہے کہ دوہرا معیار اور غلط اور جعلی خبریں نشر کرنا انسانی حقوق کی بہتری کی راہ میں سنگین خطرہ ہے۔ جنیوا میں اقوام متحدہ کے یورپی دفتر میں ایران کے سفیر اور مستقل مندوب علی بحرینی نے کہا ہے کہ مہسا امینی کی موت کے فوراً بعد ہی ایران کے اعلی حکام بشمول رہبر انقلاب اسلامی اور اسلامی جمہوری ایران کے صدر نے اس ناخوشگوار واقعے کی فوری تحقیقات کا حکم دیا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ایرانی حکومت اور عدلیہ کی نگرانی میں تحقیقاتی میکانزم کی تشکیل سمیت متعدد اقدامات اٹھائے گئے ہیں اور جاری تحقیقات کے نتائج کو مکمل شفافیت کے ساتھ جلد منظر عام پر لایا جائے گا۔ جنیوا میں ایران کے سفیر اور مستقل نمائندے نے کہا کہ عوام کو بلوؤں اور تشدد پر اکسانا، نفرت انگیز تقریر کرنا اور دہشت گردانہ کاروائیاں انجام دینا کسی بھی معاشرے میں قابل قبول نہیں ہے۔ کابل میں تعلیمی مرکز پر خودکش حملے میں زخمی ہونے والے کئی طلبہ کو علاج کے لیے ایران منتقل کر دیا گیا ہے۔ ہمارے نمائندے کی رپورٹ کے مطابق اس دہشت گردانہ واقعے میں زخمیوں سے 8 کو خصوصی علاج کے لیے ایک فلائٹ کے ذریعے ایران لایا گیا ہے۔ ان افغان شہریوں کی آنکھ، کان، پیٹ اور بدن کے دوسرے اہم حصے دھماکے میں بری طرح متاثر ہوئے ہیں۔ یاد رہے اس دہشت گردانہ حملے کے فوراً بعد اسلامی جمہوری ایران کی جانب سے طبی امداد کی ایک کھیپ کابل روانہ کر دی گئی تھی۔ طالبان انتظامیہ کی وزارت صحت کے نمائندے نے ایران کے اس اقدام پر تہران کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا تھا کہ اسلامی جمہوری ایران نے ثابت کیا ہے کہ ہمیشہ افغان عوام کے شانہ بشانہ کھڑا رہتا ہے۔ واضح رہے کابل کے دہشت گردی علاقے میں واقع ایک تعلیمی مرکز میں جمعے کے روز دہشت گردانہ حملہ ہوا جہاں متعدد طلبہ خاک و خون میں غلطاں ہو گئے۔ تازہ رپورٹوں کے مطابق خودکش حملے میں شہید ہونے والوں کی تعداد 53 تک پہنچ چکی ہے۔ اس واقعے میں 100 سے زائد افغان شہری زخمی بھی ہوئے ہیں۔ ایران کی بحریہ کے کمانڈر نے بتایا کہ ایران، پاکستان اور عمان بحری سیکیورٹی کے مشترکہ کمان تشکیل دے رہے ہیں۔ اسلامی جمہوری ایران کی بحری فوج کے کمانڈر ان چیف ایڈمرل شہرام ایرانی نے عالمی یوم جہازرانی کی مناسبت سے تقریر کرتے ہوئے کہا کہ بحریہ کے 3 جنگی جہاز بیک وقت دنیا کے کھلے سمندروں میں جہاز رانی کی سلامتی کو یقینی بنا رہے ہیں۔ ایڈمرل شہرام ایرانی نے کہا کہ اس وقت ایران کے 5 جنگی بیڑے دنیا کے مختلف علاقوں میں اسلامی جمہوری ایران کے امن پسندانہ مشن میں مصروف ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ بہت جلد ایران، پاکستان اور عمان سیکیورٹی کے مشترکہ کمان کا افتتاح کریں گے جو عالمی جہاز رانی کی سلامتی کو یقینی بنانے کے لیے اہم قدم ہے۔ واضح ہے ایران کی بحریہ نے جدید ترین ٹیکنالوجیوں اور ہتھیاروں سے لیس جہازوں کی مدد سے نہ صرف ایران کے بحری حدود کی سلامتی کو یقینی بنایا ہوا ہے بلکہ مقامی ٹیکنالوجی سے تیار شدہ ان جہازوں کو کھلے سمندروں کی جانب روانہ کر کے عالمی جہاز رانی کو محفوظ بنانے میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ پاکستان کی ایک عدالت نے منی لانڈرنگ کیس میں وزیراعظم شہباز شریف کو عدالت میں حاضری سے مستقل استثناء دے دیا ہے۔ میڈیا رپورٹوں میں بتایا گیا ہے کہ لاہور کی احتساب عدالت نے منی لانڈرنگ ریفرنس میں وزیراعظم شہباز شریف اور حمزہ شہباز کی مستقل حاضری سے معافی کی درخواست منظور کر لی ہے۔ وزیراعظم کے وکیل امجد پرویز کی جانب سے عدالت میں دائر کی گئی درخواست میں موقف اختیار کیا گیا ہے کہ وزیراعظم کابینہ اجلاس کے باعث عدالت میں پیش نہیں ہو سکتے جبکہ حمزہ شہباز کمر درد میں مبتلا ہے اور ڈاکٹروں نے انہیں آرام کا مشورہ دیا ہے۔ دوران سماعت نیب نے وزیراعظم شہباز شریف کی مستقل حاضری کی درخواست پر جواب جمع کرایا جس کے بعد عدالت نے شہباز شریف کی مستقل حاضری کی درخواست منظور کر لی اور انہیں عدالت میں پیشی کے لیے نمائندہ مقرر کرنے کی اجازت دے دی۔ احتساب عدالت کے جج قمر الزمان نے آئندہ سماعت پر نیب کے گواہوں کو طلب کرتے ہوئے کاروائی 28 اکتوبر تک ملتوی کر دی۔ ہندوستان کے زیر انتظام جموں کشمیر کے ڈی جی جیل خانہ جات کو قتل کر دیا گیا۔ ہندوستانی میڈیا کے مطابق ڈی جی جیل خانہ جات جموں کشمیر ہیمنٹ لوہیا کو پیر اور منگل کی درمیانی رات جموں میں ان کے دوست کے گھر میں پر اسرار حالت میں مردہ پایا گیا۔ پولیس کا کہنا ہے کہ ان کا گلا کٹا ہوا تھا اور جسم پر جلنے کے بھی نشان تھے۔ جموں پولیس کے اے ڈی جی مکیش سنگھ نے بتایا کہ اس واردات میں ملوث ڈی جی جیل خانہ جات کے ملازم کو گرفتار کر لیا گیا ہے، جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ اس نے ہیمنٹ لوہیا کو قتل کیا ہے۔ ایڈیشنل ڈائریکٹر جنرل آف پولیس جموں مکیش سنگھ کا کہنا ہے کہ سی سی ٹی فوٹیج میں دیکھا جا سکتا ہے کہ مشتبہ ملزم جرم کا ارتکاب کرنے کے بعد جائے واردات سے فرار ہو جاتا ہے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ ڈی جی جیل خانہ جات کا گھریلو ملازم یاسر پچھلے 6 مہینے سے ان کے گھر میں کام کر رہا تھا، اور ابتدائی تحقیقات میں معلوم ہوا کہ وہ کافی جہر مزاج اور شرارتی تھا، جبکہ وہ ڈپریشن کا شکار رہتا تھا۔ پولیس کا کہنا ہے کہ بادی نظر میں اس واردات میں ملیٹنسی سے متعلق کوئی زاویہ نظر نہیں آیا، تاہم اس سلسلے میں مکمل تحقیقات جاری ہیں۔ جموں کشمیر ڈی جی جیل خانہ جات کا قتل ایک ایسے وقت ہوا ہے جب ہندوستان کے وزیر داخلہ امت شاہ جموں کشمیر کے دورے پر ہیں، اس لیے اس واردات کو کافی سنجیدگی کے ساتھ لیا جا رہا ہے۔ بحرین کی تحریک اسلامی کے رہنما نے کہا ہے کہ شاہی حکومت بحرینی عوام کو غلام بنانے کی کوشش کر رہی ہے۔ اپنے ایک ٹویٹ میں بحرین کی اسلامی تحریک کے رہنما آیت اللہ عیسیٰ قاسم نے لکھا ہے کہ شاہی حکومت رائے دہندگان اور مستقل امیدواروں کے لیے تمام راستے بند کر کے عوام کے گلے میں غلامی کا پھندا ڈالنا چاہتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ بحرین کی حکومت چاہتی ہے کہ رائے دہندگان، سیاسی کارکنان اور اراکین پارلیمنٹ سب ان کے غلام بن کر رہے ہیں۔ شیخ عیسیٰ قاسم نے اس سے پہلے اپنے ایک بیان میں کہا تھا کہ حکومت نے انتخابات کو اپنے استبدادی نظام اور شخصی حکمرانی کو آگے بڑھانے کے ایک ہتھکنڈے میں تبدیل کر دیا ہے، لہذا ایسے انتخابات میں شرکت کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ قابل ذکر ہے کہ بحرین میں پارلیمانی انتخابات آئندہ ماہ نومبر میں کرائے جانے کا اعلان کیا گیا ہے۔ اس سے پہلے بحرین کی جمعیت الوفاق کے نائب سربراہ حسین الدہی نے کہا تھا کہ آل خلیفہ حکومت انتخابات کا ڈھونگ رچا کر اپنی ساکھ بحال کرنے کی ناکام کوشش کر رہی ہے۔ فلسطین کی استحکامتی محاذ نے غزہ میں جدید ترین میزائل کا کامیاب تجربہ کیا۔ اس درمیان تحریک جہاد اسلامی نے کہا کہ وہ شہداء کے بتائے ہوئے راستے پر گامزن رہے گی۔ فلسطین کے استحکامتی محاذ نے اپنی عسکری اور حربی توانائیوں کی تقویت کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے جدید ترین میزائل کا تجربہ کیا ہے۔ رپورٹ میں میزائل کی تفصیلات کا ذکر کیے بغیر کہا گیا کہ جدید قسم کا یہ میزائل غزہ سے بحیرہ روم کی جانب داغا گیا۔ فلسطین کی استحکامتی تنظیمیں اپنی عسکری اور حربی توانائیوں کی تقویت کے دائمی منصوبے کے تحت غزہ میں نت نئے میزائلوں کی رونمائی اور تجربے انجام دے رہی ہیں۔ استحکامتی محاذ کی میزائل طاقت اور عسکری گنجائشوں میں اضافے کا مقصد فلسطینی قوم کو غاصب صہیونی حکومت کے فضائی اور میزائل حملوں کا منہ توڑ جواب دینے کے قابل بنانا ہے۔ غاصب صہیونی حکومت مختلف بہانوں سے فلسطینی شہریوں اور تنصیبات کو فضائی جارحیت اور میزائل حملوں کا نشانہ بناتی ہے۔ دوسری جانب اسلامی مزاحمتی تحریک جہاد اسلامی کے سینئر رہنما خالد البتش نے کہا ہے کہ ان کی تنظیم شہید رہنماؤں کے بتائے ہوئے استقامت کے راستے پر سختی کے ساتھ کارمند ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ شہیدوں نے اپنے لوگوں سے ہمارے لیے سرزمین فلسطین کی مکمل آزادی کے راستے پر چلتے رہنے کا راستہ ہموار کر دیا ہے۔ خالد البتش نے واضح کیا کہ جہاد اسلامی ایک لمحے کے لیے بھی استقامت اور جہاد کے راستے سے قدم پیچھے نہیں ہٹائے گی۔ انہوں نے کہا کہ جہاد اسلامی نے غرب اردن میں القدس کے نام سے فوجی بریگیڈ اس لیے قائم کی ہے تاکہ اس علاقے میں استقامت اور انقلابی تحریک کو پھر سے زندہ کیا جائے۔ جہاد اسلامی کے سینئر رہنما نے غرب اردن کے مجاہدین کو داد تحسین پیش کرتے ہوئے کہا کہ ہمارا سلام ہو ان مجاہدین پر جنہوں نے صہیونی فوجیوں کو خوف اور وحشت میں مبتلا کر رکھا ہے۔ قابل ذکر ہے پچھلے چند ہفتوں کے دوران فلسطینیوں کے خلاف غاصب صہیونی فوجیوں کے حملوں میں شدت پیدا ہو گئی ہے۔ اسرائیلی فوجی اکثر اوقات فلسطینیوں کو براہ راست نشانہ بناتے ہیں، اور فلسطینی مجاہدین بھی استقامتی کارروائیوں کے ذریعے ان کا جواب دے رہے ہیں۔ غاصب صہیونی فوجیوں نے پیر کے روز رام اللہ کے قریب واقع جلزون کیمپ کو جارحیت کا نشانہ بنایا تھا، جس کے نتیجے میں 2 فلسطینی نوجوان شہید اور 1 زخمی ہو گیا تھا۔ اور آخر میں یہ خبر کہ عراق کے بصرہ شہر سے اشد الشعبی اور دہشت گرد عناصر کے مابین جھڑپوں کی خبریں موصول ہوئی ہیں. باخبر ذرائع نے بتایا کہ دہشت گردوں نے عراق کے جنوبی شہر بصرہ میں عوامی رضا کار فورس اشد الشعبی کے مرکز کو راکٹوں کا نشانہ بنایا, جس کے بعد اشد الشعبی کے جوانوں نے جوابی کارروائی کر کے 12 دہشت گردوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا. رپورٹ کے مطابق دہشت گردوں نے کم از کم 14 راکٹوں سے اشد الشعبی کے ہیڈ کوارٹر پر حملہ کیا تھا, لیکن سارے کے سارے راکٹ اس مرکز کے اطراف واقع رہائشی مکانات سے ٹکرائے یا پھر قریب کی نہر میں جا گرے. بتایا جا رہا ہے کہ اشد الشعبی نے ان حملوں پر فوری رد عمل ظاہر کرتے ہوئے دہشت گردوں کے ٹھکانوں پر راکٹوں کی برسات کر دی. باخبر ذرائع کے مطابق عوامی رضاکار فورس کے جوانوں نے اتنوما علاقے پر بھی دہشت گردوں کے حملوں کو ناکام بنایا اور حملہ آوروں کو پسپائی پر مجبور کر دیا. اور سامعین, اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم. یہ تہران ہے, اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز.
نہ کہیں سے دور ہے منزلیں, نہ کوئی قریب کی بات ہے, جسے چاہ نواز دے. یہ درِ حبیب کی بات ہے, نہ کہیں سے دور ہے منزلیں, نہ کوئی قریب بات ہے, جسے چاہے اس کو نواز دے. یہ درِ حبیب کی بات ہے, جسے چاہا در بلا لیا, جسے چاہا اپنا بنا لیا, جسے چاہا در پہ بلا لیا, جسے نصیب کی بات ہے, یہ بڑے کرم کے فیصلے, یہ بڑے نصیب کی بات ہے. وہ بھٹک کے راہ ہمیں رہ گئی, یہ مچل کے در سے لپٹ گئی, وہ بھٹک کے راہ ہمیں رہ
عزیز سامعین، ابھی آپ تلاوت معاف کیجیے گا نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرما رہے تھے، اور اب پیش خدمت ہے فرزند رسول حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کی شب شہادت کی مناسبت سے ریڈیو تہران کا خصوصی پروگرام۔ اس خصوصی پروگرام کے بعد ہم دعائے امام زمانہ نشر کریں گے، جس کے ساتھ ہی ہماری رات کی نشریات اپنے اختتام کو پہنچ جائیں گی۔
آپ عزیز سامعین کی خدمت میں گلشن نقوی اور مریم زہرا کا سلام عرض ہے۔ فرزند رسول خدا حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کی مظلومانہ شہادت کی مناسبت سے کچھ عرائض لے کر حاضر خدمت ہیں۔ اسی مناسبت سے ہم آپ تمام سامعین کی خدمت میں تعزیت پیش کرتے ہیں۔ امید ہے کہ اس پروگرام سے آپ سامعین مستفیض ہوں گے۔
شہِ کربلا کو آؤ رو لے، شہِ کربلا کو زندگی کا ہے، زندگی کا بھروسہ جلے ہوں گے خیمے ہروں کے، جب چھینی ہوگی سر سے ردائیں، جب جلے ہوں گے خیمے ہروں کے، جب چھینی سر سے ردائیں، کیا بنی ہوگی سیدانیوں پر، کیا بنی ہوگی سیدانیوں پر، وہ سما دل سے جاتا
سامعین۔ حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام ایک قول کے مطابق 10 ربیع الثانی سال 232 ہجری قمری کو مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد گرامی حضرت امام علی النقی علیہ السلام ہیں، اور آپ کی والدہ ایک متقی و پرہیزگار عارفہ اور صالحہ خاتون تھی کہ جن کا نام حدیث یا حدیثہ تھا۔ کچھ اور اقوال کے مطابق آپ کی مادر گرامی کا نام سوسن تھا۔ امام حسن عسکری علیہ السلام کی کنیت ابو محمد ہے، جبکہ مختلف کتب میں آپ علیہ السلام کے متعدد القاب ذکر ہوئے ہیں، جن میں مشہور ترین عسکری ہے، جس کا سبب شہر سامرہ کے محلہ عسکر میں آپ علیہ السلام کی رہائش یا بالفاظ دیگر قلعہ بندی ہے۔ زکی آپ علیہ السلام کا دوسرا مشہور لقب ہے۔ بے شک ہر امام معصوم کا علم منبع وحی سے ماخوذ ہوا کرتا تھا، اور حتیٰ دشمنوں اور مخالفین نے تصدیق کی ہے کہ ائمہ طاہرین علیہ السلام کا علم اس قدر وسیع تھا کہ بیان کے دائرے میں نہیں سماتا۔ امام علیہ السلام کے احکامات، فرامین، اقوال اور دروس و پیغامات، اور آپ علیہ السلام سے منقولہ احادیث و روایات سے آپ علیہ السلام کے علم و دانش کا اظہار ہوتا ہے۔
خدا کی راہ میں کار نمایاں ایسے ہو تہِ خنجر کیے سجدے مسلمان ایسے ہوتے ہیں وہ پیاری پیاری شکلیں دیکھ کر آل پیمبر کی وہ پیاری پیاری شکلیں دیکھ کر آل پیمبر کی ستاروں نے کہا ہے
بزرگ عیسائی عالم بختی شو اپنے شاگرد بطریق سے کہتا ہے، ابن رضا ابو محمد عسکری کی طرف چلے جاؤ اور جان لو کہ ہمارے زمانے میں آسمان تلے ان سے بڑا کوئی عالم نہیں ہے، اور خبردار اگر وہ تمہیں کوئی حکم دیں تو ہرگز اعتراض مت کرنا۔ حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کی حیات طیبہ خدائے مہربان سے انس و محبت اور صبر و شکر کا اعلیٰ ترین نمونہ تھی۔ محمد شاکری نے روایت کی ہے کہ میرے مولا اور استاد امام حسن عسکری علیہ السلام محراب عبادت میں سجدے میں چلے جاتے تھے، اور آپ کا سجدہ اور ذکر و دعا کا یہ سلسلہ اس قدر طویل ہو جاتا تھا کہ میں سو کر جاگ بھی جاتا مگر دیکھتا تھا کہ امام علیہ السلام ابھی سجدے کی حالت میں ہیں۔ امام حسن عسکری علیہ السلام اپنے سجدے رات کو فجر سے متصل کر دیتے تھے، اور آپ کی عارفانہ مناجات ہر مردہ اور دنیا زدہ دل کو آسمانی حیات بخش دیتی تھی۔ آپ نے اپنے جد امجد حضرت امیر المومنین علیہ السلام کی مانند دنیا کو تین طلاقیں دی تھیں، اور دنیا کی نعمتوں سے اپنی ضرورت سے زیادہ اٹھانا پسند نہیں فرمایا کرتے تھے، اور اپنی پوری زندگی صرف آخرت کا گھر تعمیر کرنے میں مصروف رہتے تھے۔
سامعین، مامون کی موت کے بعد معتصم عباسی بغداد میں داخل ہوا اور لوگوں سے اپنے لیے بیعت لی، اور اس کے بعد حکومت میں اعلی مناصب پر موجود ترکوں کی مدد سے بغداد کے شمال مشرق میں شہر سامرہ کی بنیاد رکھی۔ اس شہر میں اس نے ایک محلہ فوجیوں سے مختص کیا جس کو عسکر کہا جانے لگا۔ عباسی حکمراں اپنے عباسی اور اموی اسلاف کی مانند شیعان آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور بطور خاص فرزندان رسول ائمہ طاہرین علیہم السلام سے خوف زدہ رہتے تھے۔ چنانچہ سامرہ کی تعمیر کے بعد امام علی النقی الہادی علیہ السلام اور آپ علیہ السلام کے فرزندوں، بالخصوص امام حسن عسکری علیہ السلام کو عسکر کے محلے میں نظر بند رکھا گیا، اور یہ محلہ آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جبری مسکن میں تبدیل ہوا۔ امام حسن عسکری علیہ السلام کا محاصرہ اس قدر شدید تھا کہ اہل خاندان اور دوستوں کا آپ علیہ السلام سے رابطہ تقریباً ناممکن تھا۔
حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام 6 سال کے مختصر عرصے تک منصب امامت الہیہ پر فائز رہے، اور آپ کی امامت کا پورا دور محلہ عسکر میں گزرا۔ شیعہ مومنین غالباً آپ کے فیض دیدار سے محروم تھے، اور شیعیان و پیروان اہل بیت علیہ السلام کی خبریں اور معلومات چند ہی افراد کے ذریعے امام علیہ السلام کو پہنچتی تھیں، اور آپ کے فرامین اور احکامات بھی انہی افراد کے ذریعے شیعیان عالم کو پہنچا کرتے تھے۔ یہ لوگ خفیہ طور پر محلے کی نگرانی کرنے والے فوجی دستوں میں نفوذ کر چکے تھے، یا مختلف طریقوں سے محلے میں آمد و رفت کیا کرتے تھے۔ عباسی حکمران آئمہ پر مسلسل دباؤ بڑھا رہے تھے، اور حضرت امام علی ابن موسر رضا علیہ السلام کے بعد اس دباؤ میں شدت آئی تھی، اور یہ دباؤ امام جوات، امام ہادی اور امام عسکری علیہ السلام کے زمانے میں اپنے عروج کو پہنچ گیا تھا۔ گیارہویں امام کے زمانے میں اس دباؤ میں بہت زیادہ شدت لائی گئی تھی، کیونکہ امام رضا علیہ السلام کے زمانے میں شیعیان اہل بیت نے بہت زیادہ پیش رفت کی تھی، اور ائمہ طاہرین علیہ السلام پر دباؤ کا سبب بھی یہی پیش رفت تھی۔
امام عسکری علیہ السلام کے زمانے میں پیروان آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک بڑی طاقت میں تبدیل ہوئے تھے، چنانچہ دباؤ میں بھی اسی تناسب سے شدت آئی تھی۔ شیعان آل محمد عباسی ملوکیت کو جائز حکومت نہیں سمجھتے تھے، اور ان کا عقیدہ تھا کہ حکومت کا شرعی اور قانونی حق صرف آل محمد کے ائمہ کو ہی پہنچتا ہے۔ اس زمانے میں خاندان آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ممتاز ترین شخصیت امام حسن عسکری علیہ السلام کی تھی، اور پھر متعدد روایات اور احادیث سے ثابت تھا کہ ظالم اور استبدادی حکومتوں کو منہدم کر دینے والے بارہویں امام حضرت مہدی علیہ السلام امام حسن عسکری علیہ السلام کی ذریت سے ہوں گے۔ چنانچہ عباسی خلیفہ نے موسیٰ کی پیدائش کا راستہ روکنے کے لیے فرعون کے تمام کاموں کی تقلید کی، اور ہر جہت سے امام علیہ السلام کو زیر نگرانی رکھا۔ سامعین، امام حسن عسکری علیہ السلام اسی وقت سے محاصرے میں تھے جب امام ہادی علیہ السلام کو عسکر میں نظر بند کیا گیا۔ یوں آپ علیہ السلام کی عمر کے 20 سال محاصرے میں گزرے، لیکن خبیث بادشاہت کے منحوس عزائم محض محاصرے اور ناکہ بندی سے پورے نہیں ہو سکتے تھے، کیونکہ انہیں یقین تھا کہ قرآن کی طرح عترت یعنی خاندان محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی کسی صورت میں دشمنوں کے ساتھ ساز باز نہیں کر سکتا تھا، اور ان کی شمع ہدایت شیعان عالم کے درمیان بجھنا محال تھا۔ چنانچہ وہ ائمہ سلف کی مانند امام حسن عسکری علیہ السلام کو کمزور کرنے کے نت نئے منصوبوں میں مصروف رہتے تھے، اور آپ علیہ السلام کو آزار و اذیت پہنچانے اور دشواریاں پیدا کرنے کے منصوبے بناتے رہتے تھے، اور یوں امام و پیشوا سے فیض حاصل کرنے کے سلسلے میں پیروان آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی دشواریوں سے دوچار کرتے تھے۔
ائمہ طاہرین علیہ السلام کو امت اسلامی سے دور کرنے کا ایک مقصد یہ بھی تھا کہ بعض لوگ چاہتے تھے کہ اسلامی خلافت کی طاقت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے معاشرے کو اس طرف لے جائیں جو ان کی مرضی کا راستہ ہو، اور نوجوانوں کے دینی اعتقادات کو کمزور کر دیں، اور ان کو ایسے باطل نظریات کی کھائی میں دھکیل دیں جن کی تیاری پہلے سے کر لی گئی تھی اور انہیں رواج دیا جا چکا تھا، تاکہ کوئی آزادی کے ساتھ اس ثقافتی حملے کا مقابلہ نہ کر سکے۔ حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کا دور ایک دشوار دور تھا کہ جس میں طرح طرح کے افکار ہر طرف سے اسلامی معاشرے کے لیے خطرہ بنے ہوئے تھے، لیکن آپ نے اپنے آباء و اجداد کی طرح ایک لمحہ بھی اس سے غفلت نہیں برتی، اور مختلف گروہوں جن میں بہت سے مکاتب فکر، درآمداتی اور ضد اسلامی نظریات، جس میں صوفیت، غلو، واقفیت، شرک اور دوسرے انحرافی افکار رکھنے والے شامل ہیں، کے مقابلے میں سخت موقف اختیار کیا اور اپنے مخصوص انداز سے ان کے کام کو بے اثر کر دیا۔
عباسی حکومت کا دور اور خصوصاً امام حسن عسکری علیہ السلام کا زمانہ بدترین ادوار میں سے ایک دور تھا، کیونکہ حکمرانوں کی عیاشی اور ظلم و ستم، نیز ان کی غفلت و بے خبری، اور دوسری طرف سے دوسرے اسلامی علاقوں میں غربت کے پھیلاؤ کی وجہ سے بہت سی علاق دار ختم ہو چکی تھیں۔ بنابراین اگر امام حسن عسکری علیہ السلام کی دن رات کی کوششیں نہ ہوتی تو عباسیوں کی سیاست کی وجہ سے اسلام کا نام بھی ذہنوں سے مٹ جاتا۔ اگرچہ امام براہ راست عباسی حکمرانوں کی نگرانی میں تھے، لیکن آپ نے ہر اسلامی سرزمین پر اپنے نمائندے مقرر کیے ہوئے تھے اور مسلمانوں کے حالات سے آگاہ رہتے تھے۔ بعض شہروں کی مسجدیں اور دینی عمارتیں آپ ہی کے حکم سے بنائی گئیں، جس میں قم میں موجود مسجد امام حسن عسکری علیہ السلام بھی شامل ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ اپنے نمائندوں کے ذریعے اور علم امامت سے تمام محرومیوں سے آگاہ تھے اور لوگوں کی مشکلات کو دور کرتے رہتے تھے۔
حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کے ایک بھائی کا نام جعفر تھا، جس کو دشمن نے حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کے خلاف استعمال کیا۔ جعفر حضرت امام ہادی کے بڑے بھائی ہونے کے ناطے امامت کا دعوے دار تھا، اور حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کی شہادت تک اسی دعوے پر قائم تھا۔ بنی عباس بھی، جو اصولاً آل محمد اور ان کی امامت کے خونی دشمن تھے، اس کو اپنے دعوے پر قائم رہنے کی ترغیب دلاتے رہتے تھے۔ چنانچہ اس شخص کا عباسی بادشاہ کے دربار میں آنا جانا تھا، اور بادشاہ اور اس کے درباریوں کے کان بھرنے اور امام علیہ السلام کو اذیت پہنچانے میں مصروف رہتا تھا۔ حضرت امام عسکری علیہ السلام کا بھائی جعفر معتمد عباسی سے کہتا ہے کہ کوئی ایسا کام کرو کہ میں شیعوں کے لیے امام کے عنوان سے منسوب ہو جاؤں۔ معتمد عباسی جعفر کے جواب میں یوں کہتا ہے، یہ مقام و مرتبہ جو تیرے بھائی کا ہے وہ ہمارے اختیار سے باہر ہے، ہم نے ان کو یہ مرتبہ نہیں دیا ہے، یہ مرتبہ تو خداوند عز و جل نے ان کو دیا ہے۔
سامعین، امام علیہ السلام کی شہادت کے بعد عباسی بادشاہ معتمد نے امام حسن عسکری علیہ السلام کی میراث آپ علیہ السلام کی والدہ اور بھائی جعفر کے درمیان تقسیم کیا، اور یوں لوگوں کو یہ جتانے کی کوشش کی کہ گویا آپ علیہ السلام کی کوئی اولاد نہیں تھی اور آپ بے اولاد ہی دنیا سے رخصت ہوئے ہیں، اور یوں وہ مسلمانوں کو بارہویں امام علیہ السلام کے وجود سے مایوس کرنا چاہتا تھا۔ لیکن اس کو شاید یہ معلوم نہیں تھا کہ شیعان آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عقیدہ تھا کہ امام حسن عسکری علیہ السلام کا ایک بیٹا آپ علیہ السلام کے بعد امام المسلمین ہے، اور کئی نمایاں شیعہ علماء اور شخصیات نے ان سے ملاقات بھی کی ہے، اور سب کو معلوم ہے کہ وہ اپنے والد کی شہادت کے بعد پردہ غیبت میں جانے والے ہیں۔ امام حسن عسکری علیہ السلام نے بھی اس سلسلے میں اپنے پیروکاروں کو پہلے ہی سے تیار کر رکھا تھا۔
حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کے بارے میں نہ صرف آپ کے مخالفین آپ کی امامت کے معترف تھے، بلکہ اس وقت کا حاکم معتمد عباسی بھی امام حسن عسکری علیہ السلام کی امامت کا اعتراف کرتا تھا۔ بنیادی طور پر تاریخ کے مسلمہ امور میں سے ایک یہ ہے کہ بنو امیہ کے حکام اور بنو عباس کے حکام دونوں اس بارے میں کوئی شک و شبہ نہیں رکھتے تھے کہ امامت ائمہ طاہرین علیہ السلام کا مسلمہ حق ہے۔ یہ حاکم عباسی اور مختلف مذاہب کا امام عسکری علیہ السلام کے بارے میں اعتراف ہے۔ امام عسکری علیہ السلام ایک معصوم امام اور حقیقت مسلمہ ہے کہ آپ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد میں سے ہیں، جن کا یہ مقام و مرتبہ ہے کہ جوانی کے عالم میں ہی حاکم عباسی اور دوسرے سارے آپ کا احترام ایک عام آدمی کے لحاظ سے نہیں، بلکہ خدا کی منتخب فرد و شخصیت کے لحاظ سے کرتے تھے۔ ان کے لیے واضح تھا کہ امامت اہل بیت علیہ السلام کا حق اور ان کی شان میں ہے۔ اس کے علاوہ امامت سے متعلق روایات و دلائل بتاتی ہیں کہ حکمران ان کے بارے میں عام لوگوں سے زیادہ معلومات رکھتے تھے۔ خود ائمہ طاہرین علیہ السلام کی زندگی اور آثار و اوصاف بھی اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ امامت اہل بیت علیہ السلام کا حق ہے۔
سامعین، امام حسن عسکری علیہ السلام کے زہد و عبادت کے اعتبار سے یہی مشہور واقعہ کافی ہے کہ زمانے کے سب سے برے دو آدمیوں کو امام کا زندانبان مقرر کر دیا گیا۔ کچھ عرصے بعد دیکھا گیا کہ وہ دونوں عبادت گزار ہو گئے ہیں۔ ان کو بلایا گیا اور ڈانٹ کے کہا گیا کہ ہم نے تم دونوں کو نگرانی کے لیے بھیجا تھا، لیکن تم دونوں ہی بدل گئے ہو۔ ان دونوں نے کہا، تم کیا کہتے ہو؟ ایک ایسے شخص سے ہمارا واسطہ پڑا ہے جو راتوں کو عبادت کرتا ہے، دن کو روزے رکھتا ہے، کوئی بات نہیں کرتا اور ہمیشہ عبادت میں مصروف ہے۔ یہاں پر یہ نقطہ یاد رکھنا چاہیے کہ ائمہ کو جب بھی کوئی موقع ملتا تھا تو ظاہری طور پر اگرچہ زمانے والے ان کو محدود کرتے تھے اور ائمہ کوئی کام انجام نہیں دے سکتے تھے، ایسے وقت میں ائمہ زیادہ تر عبادت اور خدا کی بندگی میں مشغول رہتے تھے، اس کی تلاش میں رہتے تھے کہ عبادت و بندگی کے لیے کوئی موقع مل جائے۔
آٹھ ربیع الاول سن 260 ہجری کی صبح وعدہ دیدار الہی آن پہنچا، دکھ اور مشقت کے سال اختتام پذیر ہوئے، قلعہ بندیوں، نظر بندیاں اور قید و بند کے ایام ختم ہوئے، ناقدریاں، بے حرمتیاں اور جبر و تشدد کے سلسلے اختتام پذیر ہوئے۔ حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام ایک طرف سے قرب وصال معبود سے شادمہ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت اور آپ کی دو امانتوں قرآن و عطرت کے انجام سے فکر مند، غریب الوطنی میں دشمن کی زہر جفا کی وجہ سے بستر شہادت پر درد کی شدت سے کروٹیں بدل رہے ہیں، لیکن معبود سے ہم کلام ہونے کو پھر بھی نہ بھولے اور نماز تہجد ابن رسول نے لیٹ کر ادا کی۔ وہ شب جمعہ تھی، وہی شب جو آپ کی زندگی کی آخری شب تھی، آپ نے نماز فجر بھی اپنے بستر پر لیٹ کر ہی ادا فرمائی، وہ بھی 28 سال کی عمر اور عین شباب میں۔ آپ کی آنکھیں قبلے کی طرف لگی ہوئی تھیں، جبکہ زہر کی شدت سے آپ کے جسم مبارک پر ہلکا سا راشہ بھی تاری تھا، آپ لبوں پر بمشکل مہدی کا نام دہراتے رہے اور پھر مہدی آ ہی گئے، اور چند لمحے بعد آپ اور آپ کے فرزند مہدی کے سوا کوئی بھی کمرے میں نہیں تھا، اور راز و نیاز اور امانتوں اور وصیتوں کے لمحات تیزی سے گزر رہے تھے، اور ابھی آفتاب طلوع نہیں ہوا تھا کہ 11ویں امام معصوم کی عمر مبارک کا آفتاب غروب ہوا اور آسمان و زمین پر سوگ و عزا کی کیفیت طاری ہوئی۔
سلام کہتا ہے فراز عرش مولا، سلام کہتا ہے یہ کون جاتا ہے کعبہ، سلام کہتا ہے مسافروں کو مدینہ، سلام کہتا ہے مسافروں کو مدینہ، سلام کہتا ہے حسین یہ کرم کارساز، کیا کہنا درود و عشق و سلام نیاز، کیا کہنا یہ حسن کی نگہ امتیاز، کیا کہنا کسی کا جلوہ اکتا، سلام کہتا ہے۔
آپ علیہ السلام کے جنازے اطہر کو غسل و تکفین کے بعد آپ علیہ السلام کے گھر کے صحن میں رکھا گیا تھا، آپ کا بھائی جعفر آگے بڑھا اور آپ علیہ السلام کے جنازے کی نماز پڑھانے کی کوشش کی، ابھی اس نے تکبیر کہنا ہی چاہی تھی کہ ایک کمسن بچے نے باہر آ کر جعفر کا لباس پکڑ لیا اور اس کو پیچھے دھکیل کر فرمایا، چچا ہٹ جاؤ، مجھ کو ہی اپنے والد کے جنازے کی نماز پڑھانی چاہیے۔ جعفر ایسی حالت میں پیچھے ہٹ گیا کہ اس کے چہرے کی حالت بگڑ گئی تھی، لیکن وہ کچھ بھی نہ کہہ سکا۔ امام مہدی علیہ السلام نے اپنے والد کے جنازے اطہر کی نماز پڑھائی۔ یہ وہی حضرت امام مہدی علیہ السلام تھے جن کے آنے کا انتظار ہے، وہی جو اس زمین کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے، جس طرح کہ یہ ظلم و جور سے بھری ہوئی ہے۔ بہرحال دشمن کی سازش ناکام ہو چکی تھی، اور نماز جنازہ کے بعد امام حسن عسکری علیہ السلام کو آپ کے والد ماجد حضرت امام ہادی علیہ السلام کے پہلو میں سپرد خاک کیا گیا۔ آپ کو اپنے ذاتی گھر میں، کہ جو آج بھی آپ کا آپ کے والد گرامی حضرت نرجس خاتون اور بی بی حکیمہ خاتون سلام اللہ علیہ مجمعین کا نورانی و مقدس حرم مطہر ہے، دفن کیے گئے۔
سامعین، اسی کے ساتھ اس پروگرام کا وقت یہیں پر اختتام کو پہنچتا ہے۔ ہم پروگرام کے آخر میں ایک بار پھر آپ کو فرزند رسول اور مسلمانوں کے گیارہویں امام و پیشوا حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کی شہادت کی مناسبت سے دلی تعزیت پیش کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ خداوند عالم اپنے ان خاص نمائندوں کی ہدایتوں سے تمام مسلمانوں کی حقیقی ہدایت و رہنمائی فرمائے۔ آمین۔
سامعین، پیغمبر ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، دعا مومن کا ہتھیار، دین کا ستون اور آسمان و زمین کا نور ہے۔ دعا بندگی اور عبادت بھی ہے، اور طاعت و عبدیت کا مخلصانہ اظہار بھی۔ دعا عبودیت کا پیکر ہے، غنی مطلق کی بارگاہ میں حاجتوں کی عملی ترجمانی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جس مومن کا ایمان جتنا زیادہ ہوتا ہے اتنا ہی زیادہ دعائیں کرتا ہے، کیونکہ اس کو اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ حاجتوں کا پورا کرنے والا خدا ہے۔ وہ اس سے دعائیں کرتا ہے اور اس سے رحمت، عزت، قوت اور اچھائیاں طلب کرتا ہے۔ دعا انسان کو انسان سے مانگنے کی ذلت سے نجات دلا کر بارگاہ خداوندی میں دست سوال پھیلانے کی عزت عطا کرتی ہے۔ لوگوں سے حاجت طلب کرنا ذلت ہے، اور خدا پر بھروسہ کرنا اور اس سے مانگنا عزت و شرف ہے۔ دعا انسان کے قلبی، فکری اور روحانی امراض کا علاج ہے، اور انسان اس طرح کے مہلک امراض کی آماجگاہ ہے، جیسے خدا سے غفلت، حسد، حرص، دنیا کی محبت، مال و دولت اور شہرت کی تمنا وغیرہ۔ اور دعا ہی ان تمام جراحتوں کا واحد علاج ہے۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ صرف اور صرف خدا سے امید رکھیں، اور دوسروں سے نا امید ہو کر بارگاہ اہدیت میں تمام قیود و شرائط کے ساتھ دعا کے لیے حاضر ہوں۔ جی ہاں سامعین، ایسی ہی ایک بابرکت دعا جو فرزند رسول حضرت امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف سے منسوب ہے، آپ کی خدمت میں پیش کرنے کا شرف حاصل کر رہے ہیں، تو آئیے سنتے ہیں۔
الٰہی اعظم البلاء وبرح الخفاء وانکشف الغطاء وانقطع الرجاء أضاقت الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المعول في الشدة والرخاء
اللهم صل على محمد وآل محمد. قل الآن الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم ففرج عنا بحقهم فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب. يا محمد يا علي يا علي يا محمد اكفياني فإنكما كافيان وانصراني فإنكما ناصران. يا مولانا يا صاحب الزمان الغاث 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 أدركني 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 الساعة 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 العجل 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 يا أرحم الراحمين بحق محمد وآله الطاهرين.
Thank you.